فاتحہ برائے نظر شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییک نعبد و اییک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال في آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھ رہی محمد والا. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أما بعد، شكر پروردگار حسین کہ محرم کی چار تاریخ کو بھی حیات ملی برائے ذکر حسین، اور لئن شکرتم کی بنیاد پر جتنا شکریہ ادا کیجیے لازیدنکم پر یقین رکھیے. کبھی فرش اعضا پر پہنچ کر سجدے شکر پروردگار کے لیے کوشش کیا کیجیے. انسان اگر فقہی مسائل سے واقف نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے. سجدہ پروردگار عالم کے لیے یقیناً اسی کے لیے، لیکن موضع سجود، سجدوں کا مقام، سمت قبلہ کا تعین یہ الگ فقہی مسئلہ ہے. جیسے کہ مثال آپ کی خدمت مقدس میں امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں روایت کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام دسترخوان نعمت پروردگار پر بھی سجدہ شکر کرتے تھے. یا کبھی آپ نے علماء سے سماعت فرمایا ہو کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی امام سجدہ شکر کو انجام دیا کرتے. تو اگر کوئی اس فرش عزا کو نعمت سمجھے اور شکر خدا کا سجدہ ادا کرے تو کسی کو اس کے عقیدے پر شک نہیں ہونا چاہیے. سجدہ واجب نماز اور ہے, اس میں سمت قبلہ کی تاکید ہے. سجدہ شکر پروردگار ایک مستحب سجدہ, اور مستحب سجدے کے لیے بس نیت چاہیے. پیشانی جھکے تو کسی مقام پر جھکے, کسی کے لیے کچھ نعمت ہو کسی کے لیے کچھ نعمت ہو, ہمارے لیے ذکر حسین نعمت. جب بات نیت کی آئی تو آئیے آپ کی خدمت مقدس میں اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مدرسے میں نیتوں کا بڑا دخل ہے. اتنا بڑا نیتوں کا دخل کہ اگر کربلا کے شہیدوں پہ غور کیجئے, ان کی نیت صادقہ, اس سچی نیت سرکار سید الشہداء کے لیے اتنی مضبوط تھی کہ رات کو کہتے تھے جب امام علیہ السلام نے ان پر سے اپنی بیعت تمام کی کہ مولا اگر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور کتنا دن زندہ رہیں گے. دیکھیے بہت غور کیجئے گا, کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ چہرے سامنے ہوں تو میں شرما حضوری میں آپ کو انکار نہ کروں, میں آپ کے سامنے سے اٹھ کر نہ جا سکوں, سامنے آپ بیٹھے ہوئے. امام علیہ السلام نے اپنے مدرسے کے طالب علموں کا ایک ایسا اعتقاد پیش کیا کہ شب عاشور چراغ خیمہ گل کر کے بتایا کہ میرے چہرے کو دیکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے, مجھے سمجھ کے بیٹھے ہوئے. چہرہ دیکھ کر بیٹھنا اور ہے اور حقیقت حسین کو سمجھ کے بیٹھنا اور ہے. غور کیجئے کہ دو بہانے ہو سکتے تھے, کبھی کبھار کوئی تکلفن بیٹھا ہوتا ہے نا, اگر اس سے آپ ویسے ہی کہیں کہ چلے جائیے تو شاید بہانہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مثلاً محاورہ پڑھ رہا ہو. آپ جھوٹوں میں کہیں کہ چلے جائیے, مذاق میں کہیں اور وہ سچ مچ چلا جائے. کربلا کے تمام شہیدوں کی خاص بات کیا کہ شب عاشور امام نے دونوں امتحان لیے, چراغ گل کر کے اور پھر اپنی بیعت کو تمام کر کے جانے کے دونوں راستے دیے کہ اگر کوئی اس لیے جانا چاہتا ہو کہ حسین دیکھیں گے تو کیا کہیں گے تو لو چراغ گل کر دیا. حالانکہ اس سے کون بے خبر ہے کہ اندھیرے میں اور روشنی میں دیکھنا انسانوں کا مسئلہ ہے, حسین کا مسئلہ توڑی. ارے جو حسین نسلوں میں اصل دیکھ لے کہ وہ اندھیرے میں جانے والوں کے چہرے نہ دیکھے گا. لیکن مورخین کی زبان کو بند کرنے کے لیے, اپنے مدرسے کی کوالٹی بتانے کے لیے امام نے, بہت غور کیجئے گا, رسول خدا کے زمانے کے اصحاب، رسول خدا کے سامنے سے جبکہ آپ آواز دیتے رہے اور لوگ پہاڑی پہ چڑھتے رہے، یہاں حسین بھیجتے رہے، لوگ بیٹھے رہے، چہرہ سامنے بھی نہیں کہ چراغ گل ہو گیا، اب جو چاہے چلا جائے، اس کا مطلب ہر ایک طالب علم نے مدرسہ حسینی کو سمجھ کے اختیار کیا تھا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اسی اعتقاد کو لیے ہوئے۔ جب جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ، کربلا کے شہیدوں کی عظیم ترین مبلغہ، سارا دین بچا اگر کربلا سے، کربلا بچی زینب کبریٰ سے۔ ایک عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اپنے بھائی کو بلوا کر کہ بھیا آپ نے اپنے دوستوں کو آزما تو لیا ہے نا، اور جب امام علیہ السلام نے بہن کو مطمئن کیا، آپ نے مطمئن کر دیا، لیکن کہیں سے کنیز کے ذریعے سے یہ خبر امام کے اصحاب تک پہنچی، اصحاب میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، ایسے نو مسلم بھی ہیں کہ جنہیں شاید ٹھیک طریقے سے واجبات بھی نہ آتے ہو، بچے اور جوان بھی ہیں۔ ان سارے افراد میں جیسے ہی خبر پہنچی اصحاب تک، تاریخ شاہد ہے کہ سب کے سب، وہ تاریخ شاہد ہو کہ نہ ہو، زیارت وارثہ کے جملے بتا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ گنج شہیداں کی زیارت نامے کا جملہ، زیارت وارثہ، تب تم و طابت الارض التی انتم فیہا دفنتم، تب تم اے انصاران حسین، آپ طیب و طاہر، آپ طیب و طاہر، کسی کو معصوم کہے طیب و طاہر تو اس کے طیب و طاہر ہونے میں جو شک کرے وہ کافر، معصوم کے الفاظ، اور اس میں کسی کو اختلاف روایت بھی نہیں ہے۔ زیارت وارثہ کے یہ جملے متفقہ علیہ، تب تم آپ سب کے سب طیب و طاہر، جب سب طیب و طاہر تو چاہے کالا ہو یا گورا ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، صحابی ہو کہ تابعی ہو، نماز شب کا پابند ہو، اس کو نماز بھی نہ آتی ہو اور ابھی کربلا پہنچا ہو۔ امام کئی جملہ کب، چھٹے امام علیہ السلام کا دور، پانچویں امام کے دور کے بعد، تو پانچویں امام کے دور کا مطلب چوتھے امام کے دور کے بعد، اس کا مطلب ہر وہ شخص شامل ہو گیا کہ جو عصر عاشور سے پہلے پہلے امام علیہ السلام کے انصار میں شامل ہوا، عصر عاشور سے پہلے پہلے۔ ابھی ہم صرف ان افراد کی بات کر رہے کہ جو خاص گنتی کے لحاظ سے شہدائے کربلا بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اصحاب کے علم میں بات آئی، کیا خبر، کنیز کی بات تھی، سن کر اگنور کر دیتے، ہم تو امام کو اپنی وفا کا یقین دلا چکے ہیں نا، اب کیا پریشانی ہے، اب بہن جانے بھائی جانے۔ عجیب ہے مدرسہ، اتنا اعتقاد ہے اپنی حقانیت پر کہ سب کے سب جمع ہو کر، قسم بخدا میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، کبھی کبھی یہ انداز شاید کسی کے لیے دوری کا باعث بنے. کیا مطلب؟ اگر آپ اپنے کسی باوفا دوست کے بارے میں یہ جملہ کہیں کہ آزما تو لیا ہے, غور کیجئے گا, شاید ہم اور آپ جب کاروباری طبقے میں بات کرتے ہیں, دوستوں کی بات کرتے ہیں, اگر کوئی آپ کا مخلص دوست ہو اور اس کے بارے میں آپ کے گھر میں کوئی کہے کہ جی اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, ساتھ میں اس کے آزما لیا ہے نا, اور یہ خبر اس تک پہنچ جائے تو اسے برا لگتا ہے. اچھا مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ اب میں الفاظ کو وہاں پر لے آیا کہ اگر ثانیہ زہرا کا جملہ اصحاب حسین تک پہنچا تو بجائے شکوہ کرنے کے, بجائے قربت حسین کے فرق پڑنے کے, عجیب تھے جانباز حسین, سب کے سب جناب ثانیہ زہرا کے خیمے کے باہر خدمت حسین میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد عجیب کام کیا, عجیب کام کیا. کہتے شب عاشور کا ہی واقعہ ہے, اپنی اپنی تلواروں کو اپنے نیام سے نکالا اور نکال کے اپنی گردنوں پر رکھ کے کہتے تھے کہ اگر آپ کو ہماری وفا پر یقین نہ ہو تو ہم صبح عاشور کے بھی منتظر نہیں ہیں, ہم ابھی اپنی گردنیں اپنی تلواروں سے کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہے مدرسہ عاشورہ. کیا کوالٹی ہے ان اصحاب کی کہ جو ہم نے عنوان قرار دیا, اور پھر وہ آیت قرآن اسی نیت پر بیان کرتے ہوئے صلوات پڑھے محمد والے محمد, دو مقامات, دو مقامات سے دو آیتیں آپ کی خدمت میں. اور نیتوں کا مسئلہ, نیت معنی اعتقاد, اردو کے مسائل الگ ہیں, عربی کے مسائل الگ. عقیدہ, ایک لفظ عقیدت, ایک لفظ عقیدہ, ایک لفظ اعتقاد, ان سب کا ایک ہی مصدر ہے, عقد. عقد کہتے ہیں کسی کو کسی شے سے باندھنا, عقد کہتے ہیں کسی کو کسی شے سے باندھنا. تو عقد میں کم از کم دو چاہیے, ایک جس کو باندھا جائے, ایک جس سے باندھا جائے. اگر عقد مادی ہو تو مثال الگ ہے, جیسے آپ نے اس چھت کو باندھا ان پائپ کے ساتھ, یہ بھی عقد ہے, عقد مادی ہے. عقد معنوی اور عقد اعتباری, عقد اعتباری کیا ہے کہ جیسے صیغہ نکاح ایک شخصیت کو ایک شخصیت سے باندھ دیا, تو باندھا یہاں بھی ہے, یہ مادہ ہے, باندھا یہاں بھی ہے, یہاں پر اعتبار ہے. اور ایک تیسرا عقد ہے, عقد معنوی, وہ کیا ہے کہ کسی کا دل اگر علی کی محبت سے باندھو, اسے عقیدہ, صلوات پڑھے محمد والے محمد, اب حیران ہے آج کا جوان کے کربلا میں کیا جنگ تھی کیا؟ نہیں, جنگ نہیں تھی کربلا میں, کربلا تو ایک یونیورسٹی ہے, جنگ نہیں ہے. جنگ کا ماحول اور ہوتا ہے, یونیورسٹی کا ماحول اور ہوتا ہے. ایک ایک جملہ میرے مولا کا, ایک ایک لفظ تا قیام قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے. حالانکہ غور کیجئے گا تو کربلا کا عقیدے سے کیا تعلق, کربلا تو ایک عمل کا نام ہے, جنگ جمل. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ, اور جنگ جمل سے کون واقف نہیں, سب کے سب کے علم میں موجود ہے یہ بات کہ جمل کا مطلب اونٹ یا اونٹنی، اور اللہ کے رسول کی شریک حیات کو استعمال کرتے ہوئے مولائے کائنات کے مقابلے پر جب لایا گیا تو جنگ واقع ہوئی، خون عثمان کے انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے مولائے متقیان کے خلاف ماحول بنایا گیا، اور اس جنگ کے دوران، جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں ایک شخص عربی خدمت مولائے متقیان میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی، خدا ایک ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ عقیدہ، جنگ کے دوران عقیدہ، اگر میں بات کو اس طرح آپ کی خدمت میں مربوط کر سکوں کہ صرف کربلا مدرسہ نہیں ہے، جنگ جمل بھی ایک مدرسہ ہے، معصوم کا ہر عمل مدرسہ ہے، معصوم کا ہر معجزہ مدرسہ ہے، اگر انسان سمجھے تو جنگ جمل. آپ سنتے ہیں ایک انداز سے، فضائل کے موضوع میں وہ الگ ہے، بس اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ چاہے کوئی بھی علی کے مقابلے پر آئے، اسے تم ماں کہو یا نہ کہو، جو علی کے مقابلے پر آئے وہ حق تو نہیں ہو سکتا. اب اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو ہم دعا کرتے ہیں خدا تمہیں اٹھائے ماں کے نام سے، ہمیں اٹھائے امام کے نام سے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا یہ تو بتا دو مسلمانوں کہ سب اٹھیں گے ماں کے نام سے، اور ماں اٹھے گی کس کے نام سے؟ سب اٹھیں گے ماں کے نام سے، تمہارا خیال ہے، ہمارا نہیں. ماں اٹھے گی کس کے نام سے؟ خیر کہیں میں پھر اپنے عنوان سے نہ ہٹ جاؤ. جنگ جمل، شخص عربی خدمت مولا میں سوال لے کر پہنچا، مسئلہ پوچھنے آیا ہے، نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، مسئلہ پوچھنے عقیدے کا، کہ بتائیے یا علی، خدا ایک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ سوال کیسا ہے، خدا ایک ہے، اس کے معنی کیا ہوتے؟ خدا ایک ہے، بس ایک ہے، اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں اور؟ لیکن سوال میں بڑا وزن ہے. امام نے جیسے ہی سوال سنا، امام نے بھی سنا، اور جو امام کے ساتھ لوگ مصروف جہاد تھے انہوں نے بھی سنا، اور جلدی سے عربی کو پکڑ کے ہٹایا مولا کے پاس سے. یہ وقت جنگ ہے، وقت سوال نہیں ہے. امام نے عربی کو نہیں روکا، اپنے اصحاب کو روکا، اسے چھوڑ دو، مجھ سے پوچھنے آیا ہے. دیکھو یاد رکھو، وہی بات جو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ہم ان لشکر والوں سے پوچھ رہے ہیں، بات وہی ہے. عجیب بات، جنگ جمل کا موضوع کیا توحید تھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا تھا موضوع؟ جنگ جمل کا موضوع کیا تھا؟ توحید؟ جنگ جمل کا موضوع کیا تھا؟ نبوت، رسالت؟ نہیں. جنگ جمل کا موضوع ہے امامت. یہ جنگ امام کے خلاف لڑی گئی، نہ کہ خدا کے خلاف، نہ کہ رسول خدا کے خلاف، لڑی گئی امام کے خلاف. اور امام کا جملہ بتا رہا ہے
کہ اگر لشکر جمل نے خدا کو سمجھ لیا ہوتا تو امام سمجھ میں آ جاتے. اس کا عقیدہ توحید درست، اس کا عقیدہ امامت درست. اس کا عقیدہ توحید درست نہ ہو، اس کا عقیدہ امامت درست کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب میں وہ جو آیت پڑھ رہا ہوں اپنی خدمت میں، اور بہت ڈرتے ہوئے کسی کا نام لیے بغیر، ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، منقبت خواہ، بعض لوگ، بیچارے بعض لوگ، شعرا حضرات بعض لوگ. پورا کلام پڑھتے ہوئے ایک مصرع پہ آگے کہتے ہیں میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. کوئی سنے نہ سنے، کوئی داد دے کہ نہ دے، میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 84 کیا جملہ استعمال کیا؟ قل، حبیب کہہ دے، کل یعمل علی شاکلتہ. یہ عجیب آیت جس میں دونوں قاف استعمال ہوئے، قل کہہ دے، کل سب کے سب، یعمل علی شاکلتہ، اپنی اپنی عقیدے والی بات پر عمل کیے جا رہے ہیں. یعمل علی شاکلتہ، شاکلہ طبیعت، شاکلہ روش، شاکلہ نکلا ہے شکل سے، شکل اردو والی نہیں عربی والی. اردو کی شکل اور ہے، عربی کی شکل اور ہے. یہاں شاکلہ کا مطلب بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں اس سے مراد نیت ہے. فرماتے ہیں عمل، عمل کیا ہے نیت کے سوا؟ عمل نیت ہی عمل ہے، ایک روایتی بھی ہے. عمل کی جتنی قیمت وہ نیت پر ہے. نماز 4 رکعت ہو کہ نماز 2 رکعت ہو، نیت کیا ہے؟ جو نیت وہ نماز. وہ قیامت میں انسان کو جزا ملے گی اس کی نیت اعمال پر. مگر ایسا بھی نہ ہو، آج سے آپ سوچیں بس نیت ہی کرو، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھار ڈر لگتا ہے وضاحت کیے بغیر آگے نکل جاؤں، کہ آج سے تو قبلہ نے 4 محرم کو اعلان کر دیا تھا کہ بس نیت کرو جزا مل جائے گی. اچھا نیت کریں چائے مل جائے، ملے گی؟ آواز نہیں آ رہی. نیت کریں مکان مل جائے، ملے گا؟ نہیں ملے. مادیات میں ہوشیار ہیں کہ نیت پر اکتفا نہیں کرتے. معنویات میں کیوں بیزار ہیں کہ نیت پر اکتفا کر کے عمل سے دور ہو جائیں. اصلاً بتانے کا مقصد امام علیہ السلام کا آیت کے ذیل میں، یاد رکھو شاکلت ہی علی نیت ہی، طبیعت پر. طبیعت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے حالت، ایک ہے عادت، ایک ہے ملکہ، چوتھے نمبر پہ شاکلہ ہے. کبھی کبھار گناہ ہو جائے تو حالت، گناہوں کی پڑ جائے عادت تو خود لفظ عادت بھی عربی کا لفظ ہے، اور گناہوں پر ملکہ ہو جائے، اور گناہ ایسے ہو جائے کہ پھر طبیعت کی پہچان بن جائے. قل کل یعمل علی شاکلتہ، حبیب کہہ دے کہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنی نیت کے مطابق کر رہا، اپنی طبیعت کے مطابق کر رہا ہے. لشکر یزید کی نماز سے مت متاثر ہو جائیے. ارے ہم تو متاثر ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم متاثر کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم متاثر کرتے ہوتے نہیں ہیں،
فلاں کے اتنے سجدے، فلاں کی اتنی تلاوت قرآن، اللہ اکبر، کوفے میں حضرت کمیل ابن زیاد نخعی علیہ الرحمہ کہوں تب بھی درست ہے، اور پتہ نہیں کیوں لفظ رضی اللہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے مجھے، علیہ السلام کا رضا،
حضرت کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی علیہ السلام،
جو مولا کو سلام کرے اس پر ہم کیوں نہ سلام کریں،
کمیل رازدار ہے مولا متقیان کے،
اتنا بڑا مقام پایا، آٹھ زاہدوں میں سے ایک زاہد، کوفے میں گلی سے گزر رہے تھے، کسی گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، اور اتنا حسین انداز سے کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا تھا کہ کمیل، کمیل جیسا کامل مومن مولا سے اس کی تلاوت کی تعریف کرنے لگا، مولا کتنی اچھی آواز ہے، کیا تلاوت، بس دل موہ لیتی ہے. امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کمیل یہ اہل جہنم میں سے ہے، عمل ہے تلاوت قرآن، جزا ہے جہنم. کیسے ہو سکتا ہے؟ نیت خلوات پڑھے محمد والا،
جملہ میں تو بڑی خشک سی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو فضائل سمجھ رہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہے تو بات بڑی خشک سی لیکن حقیقت یہی ہے کہ نیت اگر نیک نہیں ہے تو عمل نیک کیوں نہ ہو، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ شاید جملہ مناسب تر ہے کہ ربما تال القرآن والقرآن یلعنہ، حدیث پیغمبر ہے کہ بسا اوقات قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو قرآن پڑھ تو رہے ہیں، والقرآن یلعنہ، اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے. ہو سکتا نا کبھی آپ کہیں یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، غلط پڑھ رہے، تو غلط پڑھنے پر کیا ہوگا، ثواب نہیں ملے گا نا، ثواب نہ ملنا اور عذاب ملنا اور ہے بھائی، نمبر نہیں آئے یہ اور بات، نمبر مائنس ہو گئی اور بات ہے بھائی، اگر کوئی عقیدہ باطل کے ساتھ عمل حق کر رہا ہو تو جہنمی ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن اہدى سبیلا، اور تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ کون ہدایت کے صحیح راستے پر ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84. دوسرا مقام سورہ ابراہیم، کیا پروردگار نے بہترین آیت، آیت نمبر 24، پروردگار نے ایک مثال دی، علم ترا ضرب اللہ مثلا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کیسی مثال دیتا ہے، کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن، حسن اتفاق کے بات مربوط ہو گئی لفظ طیب، تب تم اطابت الارض التی انتم فیہا دفنتم، ایک مثال آیت ہے نیت فاسد ہو اس پر عمل چلتا ہے، ایک مثال قرآن ہے کہ نیت اتنی بہترین ہو جیسے کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح، اسلحہ ثابتن و فرعها فی السماء، نیت تو یہاں رہتی ہے اور عمل آسمان تک پہنچتا ہے. تو نیت تو یہاں پر ہے، عمل آسمان پر ہے. اللہ اکبر.
آج کی حد تک یہ دو آیتوں سے آپ کی خدمت میں دو عنوانات کا استفادہ کیا، نیت فاسد اور نیت صادق. خدا کا بڑا احسان ہے، ہم سے اچھا کون نیت سمجھنے والا ہوگا. خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انسان اگر معصوم کے روایت پہ غور رکھے، فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو یہ بات یاد رکھو، ایک حدیث وہ جو آپ کے یہاں معروف ہے، انما الاعمال بالنیات. ترجمہ کیا ہے؟ اعمال کا انحصار نیت پر ہے، اعمال کا انحصار نیت پر ہے. یہ حدیث، لیکن حدیث آل محمد کیا ہے؟ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے خوبصورت ہے. نیت الکافر شر من عملہ، ابو جہل کتنا بدسورت تھا، اس سے بدسورت اس کی نیتیں باطل تھی. حضرت جان کا عمل کتنا خوبصورت تھا، اس سے خوبصورت تر ان کی نیت تھی. سچا عشق حسین، مدرسہ اعتقاد عقیدہ سیکھو تو کربلا سے. اور افسوس ہے کہ اگر کوئی کربلا کے مدرسے میں ایڈمیشن لے اور اس کا عقیدہ درست نہ ہو تو سمجھیے ایڈمیشن ہوا نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. زندہ باد. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، اتفاق سے دو دن سے کچھ میں اپنی بات طولانی کر رہا تھا تو آج میں نے ذرا سب کو روک لیا. باقی باتیں انشاءاللہ کل لقمہ حلال کے بعد جو اگلی تین شرائط وہ کل آئیں گی. اب بات کو روکتے ہوئے صرف آپ کی خدمت میں حضرت اون، حضرت محمد، اختلاف تاریخ کہ دونوں کی ماں کون. بس میں ایک بات کہوں گا کہ جیسے ختیجہ طاہرہ کے ہوتے ہوئے رسول خدا کے نکاح میں کوئی اور خاتون نہیں، جیسے فاطمہ زہرا کے ہوتے ہوئے سلام اللہ علیہا مولا متقیان کے نکاح میں کوئی اور خاتون نہیں ہے. ہاؤ پوسیبل، کیا ممکن ہے کہ ثانیہ زہرا کے ہوتے ہوئے عبداللہ ابن جعفر تیار کو کتنا ہلکا لیا ہے؟ یہ بنو امیہ بنو عباس کے درمیان کے لوگ یا روایتوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والے لوگ، اس کو پہچانیے. عبداللہ ابن جعفر کا انتخاب یہ انتخاب غیر معصوم نہیں، انتخاب معصوم ہے. اور اگر انتخاب معصوم غلط ہو جائے تو پھر کس کا انتخاب صحیح ہوگا؟ اور مولا متقیان کا وہ جملہ آج کل بڑا چل رہا، پہلی محرم کو داماد علی، داماد علی. ارے داماد علی کہنے والے شخص کو غور تو کرنا چاہیے کہ مولا متقیان کی بیٹیوں کی عمر کیا تھی، موصوف کی عمر کیا تھی. اور پریشانی لفظ عمر کے اندر ہی تو ہے، ٹھیک.
رشتہ نہیں ہو سکتا نا. اور پھر مولا کے اپنے الفاظ, ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. اللہ اکبر. جو رجس اور نجس ہو وہ آل محمد کے قریب کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ جملے کی وضاحت کسی موقع پر. فی الحال ام کلثوم نام کی کتنی خواتین, وہ الگ موضوع. جیسے اللہ کے رسول کے گھر میں تین یتیم بچیاں پلیں, انہیں بیٹیاں کہہ دیا گیا, ویسے امت کی ہر بیٹی نبی کی بیٹی, سوائے جن کے لیے لفظ نکاح منعقد ہوا. مولا متقیان کے حیثیت امت کے لیے باپ کی طرح سے, یا علی انا وانتا ابا و حاضل اما, تو ساری بیٹیاں علی کی ہیں. اس کا مطلب آپ بھی داماد علی ہو گئے. پھر تو گھبرائے تو نہیں الباد پڑھے محمد والے. جناب ام کلثوم کا نکاح جناب عبداللہ کے سگے بھائی محمد ابن جعفر تیار سے ہوا. عبداللہ ابن جعفر تیار, سب تفصیل چھوڑتے ہوئے صرف جناب اون اور جناب محمد, یہ دونوں جناب زینب کبریٰ کی اولاد. اگر تاریخ ثابت کرے کہ عبداللہ کے بیٹے, تو عبداللہ کے نکاح میں جناب زینب کے ہوتے ہوئے کسی اور خاتون کا وجود ثابت کرنا عبداللہ کے ذات کے بارے میں شک کرنا ہے, ممکن نہیں. دوسری بات, جملہ تمام, جناب اون کا مزار دور کیوں بن گیا؟ اون ابن عبداللہ, یا اون ابن عبداللہ وہ نہیں ہے, یہ اون ابن عبداللہ ابن جعفر المرئی ہیں, امام مجتبیٰ کی اولاد حسن مسنہ کی اولاد سے. کربلا کے شہیدوں میں سے جو شہید متفرق ہوئے الگ الگ ہوئے, صرف ایک حر ہیں, اور حر اس لیے الگ ہوئے کہ حر کے قبیلے کے لوگوں نے عمر سعد سے کہہ کر حر کی لاش کو پامالی کے مقام سے اٹھانے کا ارادہ کیا. اور گنج شہیدہ کی جتنی قبریں ہیں سب کے سب امام سید سجاد علیہ السلام کے موجودگی میں بنائی گئی ہیں. ممکن نہیں ہے کہ معصوم کے ہوتے ہوئے ایک لاش یہاں ایک لاش وہاں ہو. لیکن عجیب ہے تاریخ کا ستم کہ شہزادوں کی شہادت اور اس کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بیان کیے. یہ دونوں شہزادے, ایک 10 سال کا, ایک 12 سال کا, اور جتنے صاحبان اولاد محسوس کر سکیں کہ ماں ایسی ہستی ہے جو اپنے وجود کو اپنے بچوں پہ قربان کر سکتی ہے, اپنے بچوں کو جو کسی پر قربان کرے, تو سمجھیے کہ اس ماں کی نگاہوں میں وہ وجود اپنے وجود سے زیادہ محترم ہے, ورنہ بچے. اور اتنے خوبصورت اور حسین بچے, اطاعت گزار بچے, یہ ساتھ چلے تھے ایک روایت, یا بعد میں انہیں عبداللہ لے کر پہنچے تنعیم کے مقام پر, جب قافلہ حسینی مکے سے نکل کر ایک منزل کر چکا ہے. لیکن بہرحال اتنی بات تو واضح کہ کربلا کے میدان میں دونوں شہزادے اپنی ماں کے ساتھ پہنچے تھے. رونے والوں, شہزادی کو پرسہ پیش کرو گے اور پیش کرنا چاہیے, اور صرف شہزادی کو نہیں عبداللہ ابن جعفر تیار کو بھی. کہ جتنا پارٹیسپیٹ جناب زینب کبرا کا ہے بچوں کے لیے اتنا ہی جناب عبداللہ کا بھی. جب کسی نے کہا تھا عبداللہ سے کہ تمہارے بیٹے کربلا نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے, جلالہ گیا. اتنا باادب, مقام صحابیت پر فائز عبداللہ داماد علی اپنے نالین کو اتار کر اس غلام کو مارا کہ تو کیا جملہ کہتا ہے, اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنے بچوں سے پہلے میں اپنی گردن کٹوا دیتا. عبداللہ ابن جعفر نے تیار. لیکن رونے والوں, زینب کبریٰ نے بچوں کی کتنا مشکل وقت تھا جب امام حسین اپنے بھانجوں کو مرنے کی رضا دے رہے تھے. خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت کسی پر آئے کہ اس کی بہن کا گھر اس طرح سے قربان ہو. ہائے میرا مولا, اور اتنے کم سن شہزادے مگر بہن کے آگے مجبور ہوئے. دونوں شہزادوں کو امام نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پر سوار کرایا میدان کربلا میں. ماں کی وصیت لے کے چلے, بیٹو یاد رکھنا کہ تم کس کے نواسے اور کس کے پوتے ہو. دیکھو پسرے سات کا سر کاٹ کے لاؤ گے تو ماں خوش ہو جائے گی. اتنا بڑا ٹارگیٹ دیا تھا کہ لشکر یزید کے سردار کا سر کاٹ کے لاؤ گے, اور دیکھو فرات کے کنارے مت جانا, کہیں فرات کے کنارے پانی کی جو ہوا ہو نمی کے ساتھ کہیں تمہاری سانسوں کے ساتھ نہ چلی جائے. فرات کو مڑ کبھی نہ دیکھنا. ماں نے وصیت کی ہے, بچے میدان کربلا میں آئے ہیں. ارے رونے والوں, اس طرح سے جہاد کیا کہ کبھی حسین داد شجاعت دیتے تھے, کبھی عباس مرحبا کہتے تھے. اور جب تک دونوں مل کے حملہ کرتے رہے, عمر سعد کی فوجیں بھاگتی رہیں. عجیب جملہ عمر سعد نے کہا تھا کہ ان دونوں شیروں سے ایک ساتھ مل کے لڑنا ممکن نہیں ہے, کوئی ایسی ترکیب کرو کہ دونوں کو الگ الگ کر لو. پھر بچوں پر ٹوٹ پڑے, محمد کو الگ مارا, ان کو الگ مارا. ارے جتنے تیر مارے جاتے تھے بچے تیر کھانے کے بعد پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے تھے. کہ اما نے کہا ہے عمر سعد کا سر کاٹ کے لانا ہے. اجرکم اللہ. رونے والوں, سخت ترین منزل بھی آئی ہے جب میرا مولا اپنے بھانجوں کا آخری سلام سن رہا ہے. مامو سلام لیجئے, مامو ہمارا آخری سلام. حسین روتے ہوئے چلے, عباس روتے ہوئے چلے. ارے دونوں شہزادوں کے سرحانے پہنچے. دونوں شہزادوں نے جیسے ہی ماموں کو اپنے قریب دیکھا, کہنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کے, ماموں ہم نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا, آپ کیوں چلے آئے؟ ارے اماں خفا ہوں گی, اتنی گرمی میں بھائی کو کیوں بلا لیا؟ بولا ہم نے تو خالی سلام کیا تھا. امام منہ چوم چوم کے روتے تھے دونوں کے جناز لاشوں کو اٹھائے میرے مولا. عباس نے ایک کا لاش اٹھایا. کہتے بعض مقاتل کے علماء کہ ابھی ایک میں رمق جان باقی تھی. رونے والو جملہ سنیں گے, لے کر جب خیمے میں آئے ہیں نا اور بیویوں نے حلقہ بنا کر بیوی کو پرسہ دینا چاہا, عجیب قیامت تھی. پہلے تو جملہ لکھا علماء نے کہ جو جس میں حیات باقی تھی وہ بڑا والا شہزادہ تھا, وہ بڑا تھا. ہائے جناب, اور ابھی رمق جان باقی تھی مگر اتنی شدید پیاس تھی, اتنا خون بہ چکا تھا کہ بچے سے بولا نہیں جاتا تھا. ماں کو دیکھا, بس ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پیشانی پہ رکھا. اب خدا معلوم ماں کو سلام کر رہے تھے یا پیغام مدینے کے لیے دیتے تھے. اماں جب پلٹ کے واپس جانا, ہمارے بابا کو ہمارا سلام کہہ دینا. اجرکم اللہ. رونے والو, بیویوں نے حلقہ بنایا ہے اور جناب زینب کو بلا کے چاہتی ہیں پرسا پیش کریں، مگر بیوی کا عجیب عالم ہے، عجیب عالم ہے، فرماتی ہیں میرے بچوں کا پرسا نہ دو، یہ تو صدقہ اتارا تھا، یہ تو فدیہ تھے، بیوی ہو سکے تو دعا کرو نا کہ میرا بھائی محفوظ رہ جائے۔ رونے والوں ایسی ماں دکھاؤ جو بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر نہ روئے۔ اجرکم اللہ، رونے والوں، تاریخ کا عجیب جملہ ہے، جناب زینب اولیاء نے بچوں کا ماتم کربلا میں نہیں کیا، 10 محرم کو نہیں کیا، 11 محرم کو۔ راوی لکھتا ہے حمید ابن مسلم کہ جب شہیدوں کا انداز مقتل میں لاشیں پڑے تھے اور شہیدوں کے لاشوں پر بیویاں رخصت ہو رہی تھی، ہر بیوی اپنے شہید کی لاش پر سے رخصت ہوئی، 11 محرم ہے۔ کہتا ہے 2 لاشیں منتظر تھے، رونے والا کوئی نہ تھا، میں نے پوچھا ارے کس کے لاشے کا؟ زینب کے لاڈلے، زینب کہاں کا؟ زینب لاشے حسین پر۔ اجرکم اللہ، رونے والو، 11 محرم کو بچے منتظر رہے مگر ماں بچوں کی لاشوں پر نہیں آئی ہیں۔ اس کے بعد قافلہ کربلا سے چلا، جہاں جہاں زینب کو رونے کا موقع ملا، اپنے بھائی کا گریہ کیا ہے، یہاں تک کہ زندان شاہ بھائی کا ماتم ہے، دربار یزید میں بھائی کا تذکرہ ہے، بچوں کا نام بھی نہ لیا۔ جب رہائی مل گئی تو کہتے ہیں علماء مقاتل کہ کٹے ہوئے سر واپس کیے گئے تھے، اب یزید مجبور تھا، واپس کیا جا رہا تھا، اور جب ننے ننے سر لائے گئے اور کوئی بیوی لینے کو آگے نہ بڑھی تو لانے والا روتا تھا، یہ کہتا تھا مولا سجاد ان کا کوئی وارث ساتھ میں نہیں آیا، کیا یہ بچے بن ماں باپ کے تھے؟ اجرکم اللہ، امام نے فرمایا آگے کچھ نہ کہ ہو، جناب زینب سے فرماتے تھے ببی اما اونو محمد کے سر آ گئے، فرماتی تھی بیٹا اب تم فیصلہ کرو، دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے۔ قافلہ پھر کربلا آیا مگر بھائی کا چہلم کیا، بچوں کی قبر پہ زینب نہ گئی۔ آئے رونے والو، بس آخری جملہ، مدینے پلٹ کے قافلہ آیا، بیوی سے اپنے گھر جایا نہ جاتا تھا، امام علیہ السلام نے اصرار فرمایا پھوپھی اما گھر ہو آئی ہے، ارے کیسے چلے بیوی، 18 بھائیوں کی بہن اکیلے واپس گھر جائے؟ بادلے نہ خاصتا، ارے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلی ہیں، چلا نہ گیا، سہن میں جا کے بیٹھ گئی۔ عبداللہ پلٹ کے گھر میں آئے، دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہیں، فرمایا معظمہ راستہ بھول گئی، کس سے ملاقات کو آتی ہے؟ فرمایا وارث نہیں پہچانا، اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ تڑپ گئے، شہزادی نہ پہچان سکا۔ عبداللہ روتے تھے، شہزادی یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ تو اس گھر کی مالکن ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہاں تو ملازم بیٹھتے، یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ ارے عبداللہ زیادہ جملہ نہ کہیے، زینب سے چلا نہیں جاتا، سہارا دیا عبداللہ نے، اب جو حجرے میں لے کر آئے، اب تک تو ماں بچوں کو نہ روئی تھی، جیسے ہی آن محمد کے بستروں کو دیکھا، ارے کبھی آن کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، ارے بازو پھیلا دیے، آ میرے پیارو، آ ماں سے